السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھیں پیچھے تک وہ اخلاقیات پر مبنی تھیں، اور اب یہاں سے مناہیات کا ذکر کیا جا رہا ہے. قتل اولاد یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت عرب زمانے جاہلیت میں یہی کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں، اسی سے ملتی جلتی، کہ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے. جیسے کہ سورہ انعام میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا اور اسی سے ملتی جلتی آیت گزری تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یتم معک، صحیح بخاری، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہی چیز اتنی منصوبہ بندی سے، منصوبہ بند طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس کو کوئی گناہ کا کام سمجھا ہی نہیں جاتا. خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے. مردوں کو یہ ہے کہ بہتر تعلیم و تربیت بچوں کی نہیں ہو سکتی، لہذا کم چاہیے، اور عورتوں کو اپنے فگر کو برقرار رکھنا ہے کہ ہمارا فگر خراب ہو جائے گا یا یہ بچے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے، گلے کا جنجال ہوں گے، یا بچوں کی جھنجھٹ کون قبول کرے، لہذا بس ہم دو ہمارے دو. تو اس لیے کہا گیا کہ قتل اولاد یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اگر انسان اعتدال کے ساتھ، احتیاط اور اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات خرچ کرے تو بچوں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اسے چاہے کتنا بھی وہ عیالدار ہو، کتنی بھی بڑی فیملی ہو، بچے اس کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. اور یہاں پر دراصل رزق کے بارے میں کہا گیا کہ تم جس ڈر سے قتل کرتے ہو تو رزق کے مالک تم تو نہیں ہو. جس ناداری اور مفلسی کے ڈر سے تم اس طرح سے کرتے ہو، اصل رزاق، اصل خالق، اصل مالک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں کی سوچ یہی تھی کہ لڑکیاں چونکہ کمانے والی تو ہوتی نہیں ہیں، الٹا بوجھ بن جاتی ہیں، لہذا ان کی پرورش کرو، ان کی شادی بیاہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے. قرآن نے اس سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر اجر کی امید دلائی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی تو چلے ایک طریقہ تھا، لیکن آج جو ضبط ولادت کے نام سے جو تحریکیں چل رہی ہیں اور ایک نیا قسم کا فلسفہ، ایک عقیدہ بنا لیا گیا ہے، اور نوز باللہ انسان اپنے آپ کو خود رزاق سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رزاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، نحن نرزقہم وإیاکم. تو یہ اسی کی اصلاح کی گئی ہے کہ عرب کے جو اس وقت کے زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ تو پھر بھی مٹی میں دفن کرتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ جا کر ہاسپٹلز میں جا کر ابارٹ کروا کے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے ان کے وہ بچوں کا کیا ہوا جن کو انہوں نے ابارٹ کروایا ہے. یا تو کتے انہیں کھا لیتے ہیں، ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہ مضمون گزر چکا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بتایا گیا تھا کہ جو ریشو بتایا جاتا ہے ابارشن کا، سب سے زیادہ ہندوستان میں سب سے زیادہ، اس کے بعد دوسری تمام ممالک کا نمبر آتا ہے. اور خصوصاً ہمارے یہاں پر لڑکیاں تو اتنی ابارٹ کروائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کے لیے قانون ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی چاہے دیسی طریقہ ہو یا ہاسپٹل میں جا کر کروایا جائے، یہ سب کا سب جرم میں آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ قتل ہے بچوں کا اگر آپ ابارٹ کرواتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ اچھا 3 مہینے سے پہلے ابارٹ کروا دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو کس نے کہا یہ بات؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جیسے ہی پریگنینسی ہوتی ہے ایک جان دنیا میں آنے والی ہو گئی، سمجھے، وہ زندگی کی داغ بیل پڑ گئی. آپ اسے 3 مہینے میں ختم کرواتے ہیں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا. اور بھلا کیسے ہمت ہوتی ہے، میری تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ لوگ کیسے اتنی بڑی ہمت کر لیتے ہیں. جو بچہ زندہ سامنے کھڑا ہے، اگر ہمت ہے تو اس کو بھی مار کر دکھائیں. پھر کوئی کر سکتا ہے ایسا اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا قتل؟ تو جو ایک بے زبان ہے اس کو کیسے پھر ابارٹ کروا دیا جاتا ہے؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں گاڑی گئی اے ننھی سی جان، کیا جواب دیں گے اس وقت ہم لوگ؟ تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کے ایسے سورسز رکھے ہیں کہ جس طرح سے جیسی آبادی ہوگی اتنا رزق آتا چلا جائے گا. جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مالتھیس کا یہ نظریہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آبادی 4+4 نہیں بلکہ 4×4 یعنی 16 کی طرح بڑھ رہی ہے. اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آبادی کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آگے چل کر لوگ بھوکوں مریں گے. 172 ملکوں میں یہ لیگل ہے ابارشن کروانا. 50 ملین ابارشن دنیا میں ہر سال ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ پنجاب اور راجستھان میں ہوتے ہیں. آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس کی پوری رپورٹ بتائی تھی ٹائم میگزین کی. تو پھر ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیے کہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے معاشرے سے اس کو، قتل کو، ابارشن کو. تو اویئرنیس پیدا کریں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ابھی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے بڑا گناہ قتل اولاد ہے، اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ تیرے ساتھ رزق میں وہ ساجیدار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور لوگوں کو سمجھ دے. تو چاہے چند دنوں کا ہو یا چند مہینوں کا ہو، کسی بھی حال میں یہ سب کروانا گناہ کے کام میں آئے گا. چاہے کوئی ٹیبلٹ لے کر کیا جائے، کوئی گھریلو طریقے سے کیا جائے، یا پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا جائے، یہ سب گناہ میں آئے گا. اگر کسی سے یہ کام ہو گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، صدقہ اور خیرات کرے، گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی بنا پر معاف کر دے کہ انجانے میں یہ غلطی ہو گئی، اور آئندہ کبھی اس کا ارتکاب نہ کرے. اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن اپنی امت پر فخر کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہو سکتے ہوں، تاکہ آپ فخر کر سکیں اپنی کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر. اور ہم کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اتنا غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بالکل انہی کے طریقے کار اختیار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا چھوٹی فیملی ہے یہی اچھا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے لوگ تھے، بزرگ جو گزرے ہیں، ایک ایک کے 15-15, 16-16 بچے ہوتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کبھی ایسے ہوا آپ کو سننے کو ملا کہ اچھا وہ بھوکے رہ گئے ہوں، بھوک سے مر گئے ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا انتظام کیا. تو توکل آپ کو اپنے ہاتھوں پر کیوں ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. پرندے کس طرح سے بھوکے نکلتے ہیں لیکن بھوکے لوٹتے نہیں ہیں، کتنا ان کو توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. تو اس کو کبیرہ گناہ کہا جا رہا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ یا زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. یہاں پر زنا تک جانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ زنا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں جو اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، جو ریزن بنتا ہے آخرکار زنا کا، تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور زنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر نکاح کے عورت اور مرد کا تعلق قائم ہو جانا. تو اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے. آگے سورہ نور میں ہم اس کی تفصیل مزید پڑھیں گے. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پہلے احکامات ہمیں دے رہے تھے, اب یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا کام تم نہ کرو. ایک تو قتل نہ کرو اور پھر زنا کے قریب نہ جاؤ. تو فحاشا, منکر, بغی, ان سارے کاموں سے منع کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے زنا کو لیا گیا, کیونکہ یہ برائی ایک ایسی ہے, یقین جانیے کہ اس سے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, یہ جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہیں معاشرے کو. آپ کبھی موقع ملے تو ضرور سرچ کریے اور جا کر دیکھیے, یا تو انٹرنیٹ پر یا آپ خود لوگوں سے معلوم کریے کہ آج مغربی معاشرہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کس طرح سے وہ لوگ پریشان حال ہیں. وہاں پر آپ کو پورا ایک خاندان کبھی نظر نہیں آئے گا. ماں کے ساتھ یہ تو بچے نظر آئیں گے, یا باپ کے ساتھ بچے نظر آئیں گے, میاں بیوی اور بچے کبھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. چند فیملیز باقی رہ گئی ہیں, وہ بھی اس طرح سے ہیں کہ ایک عورت نے کہیں اور شادی کر لی تھی, طلاق ہو گیا, وہ دوسرے مرد سے اس نے شادی کی, تو اس کے اور اس کے دونوں کے ملا کے بچے ہیں. تو پورا خاندان آپ کو وہاں پر خال خالی نظر آئے گا. یہ اس کا نتیجہ بھگت رہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ عورت گھر سے باہر نکلی, خاندانی نظام درہم برہم ہوا, نکاح کو ختم کر دیا گیا, بغیر نکاح کے تعلقات کو عام کر دیا گیا, بغیر نکاح کے تعلقات کو زیادہ اچھا سمجھا گیا. اور آج ہمارا مسلمان معاشرہ آنکھیں بند کر کے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے. ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں وہ لوگ, ان کی ظاہری چکا چون سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں, ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور اسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو یہ دل فریبیاں دور سے اچھی نظر آتی ہیں, دور سے اچھی لگتی ہیں, لیکن جب خاندانی نظام ہی نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ اگر آپ وہاں کا ریشو پڑھیں گے بچوں کے بارے میں کہ بچے کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, تقریباً بچے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. کئی بچے ہیں جو 7-8 سال کی عمر سے نشہ اور ادویات کے عادی ہو گئے ہیں. 15 سال سے کم والے بچے سب سے زیادہ جیلوں میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں یا تو لگ گئے یا خود جرائم پیشہ بن گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسا معاشرہ کس کو چاہیے. اور معاشرے کی جو اکائی ہوتی ہے, جو یونٹ ہوتا ہے, وہ خاندان ہوتا ہے. اور صالح خاندان کے لیے ضروری ہے کہ پورا ماحول اس حساب سے بنایا جائے. اسی وقت ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون کے ساتھ ہو, صحیح نسب, صحیح خاندان, پاکیزہ رحم رشتہ ہو. اگر یہ چیز ختم ہو جائے, یہ مفقود ہو جائے, تو خاندان خاندان نہیں رہتا. اسی لیے کسی کا نسب بدلنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے. معراج کے موقع کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ عورتیں جو نسب بدل دیتی تھیں, یعنی کسی کا بچہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا یا کر دیتی تھیں, تو ان کو اس دن قیامت کے دن سخت سزا دی جا رہی ہوگی, سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہوگی وہ. تو یہ اخلاقی قدرے ہیں, اور اس کی شروعات آپ یقین جانیے کہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, اور کچھ مسلمان گھرانے جو اس بات کو نہیں سمجھتے, انہوں نے اپنے گھروں سے لڑکیوں کو باہر نکال دیا ہے یا بے پردگی میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہمیں خود نظر آتے ہیں. تو یہاں پر خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ ولا تقرب الزنا, یعنی جس کی معنی کہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو, یعنی ان تمام باتوں سے بھی تم دور رہو جو زنا کی وجوہات میں سے ہیں, جو آخر چل کر زنا کی طرف لے جاتے ہیں, اس پر اکسانے والے ہیں, اس کے قریب لے جانے والے ہیں. اور یہاں ایک اصولی حیثیت, اصولی بات بتائی گئی ہے, کوئی تفصیل نہیں آئی, تفصیل آگے سورہ نور میں آ رہی ہے انشاءاللہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جو محرکات ہو سکتے ہیں زنا کے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر اس کی اور قباحت بتائی گئی کہ انہ کانا فاحشہ, کہ بے شک یہ فحش ہے. یہ اس کی دلیل دی گئی ہے یہاں پر, یعنی وہ کیوں نہیں کرنا ہے, زنا کے قریب کیوں نہیں جانا, کیونکہ وہ فحش کام ہے, یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے, نہایت بری راہ ہے. یعنی اس کی برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی بحث اور حجت کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. یہ شروع سے انسانی فطرت کے قدیم زمانے سے یہ جانی پہچانی چیز ہے, ایک صحیح حقیقت ہے, واضح ترین حقیقت ہے کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس نے مرد اور عورت کے آزاد تعلق کو کبھی گوارا نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ اس پر سخت پابندیاں رہی ہیں. کبھی بھی لوگوں نے مرد اور عورت کے ایسے ناجائز تعلق کو کبھی معاشرے میں پسند نہیں کیا, نہ ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جن لوگوں نے بھی ان پابندیوں کو توڑا، یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مرد اور عورت کے لیے، جن لوگوں نے بھی ان حدود کو، ان پابندیوں کو توڑا، ان کو سب لوگوں نے برا جانا ہے. وساء سبیلا، یعنی یہ ایک ایسی راہ ہے، ایسی برائی کی راہ ہے جو خود تو برائی میں مبتلا ہے، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں وہ کبھی بھی ایک اچھا نیک خاندان، صالح معاشرہ بنا ہی نہیں سکتے، اور یہ صالح معاشرے کو، صالح حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر دینے والی بات ہے، زنا کے قریب جانا اور اس کے لوازمات رکھنا. اور یہ کیسے ہوتا ہے آپ بتائیے؟ اچانک تو نہیں ہو جاتا نا. بے پردگی، بے راہ روی، فحاشی، عریانیت. اگر آپ اس کے ریزن دیکھیں، مفسرین جو بتاتے ہیں کہ جو اس کے راستے ہیں زنا کے راستے، تو اس کے قریب جانے سے جو ممانعت کی گئی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ. تو وہ تمام راستے، وہ تمام طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، ان سب سے بچو. جو چیزیں انسان کو اس کی طرف لے جا سکتی ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عورتوں کا آزادانہ ملنا جلنا، عورتوں اور مردوں کا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومنا، اجنبی مرد اور عورت کی بے باکانہ گفتگو، خصوصاً اس بنا پر کہ وہ اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، اس لیے اللہ کے رسول نے منع کیا. نظر بازی، آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا ہے نظر کو. اریاں تصویریں، فلمیں، فحش لٹریچر، ٹی وی اور ریڈیو پر فحش افسانے اور ڈرامے، اور مردوں اور عورتوں کی بے حجابانہ گفتگو، یہ سب چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں. یہ راستے ہیں دراصل اس کے. تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہی بند فرمانا چاہتا ہے. اور اس کی کئی قباحتیں ہیں، یعنی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں، اس کی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے. معاشرے میں ایسے بچے کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، حالانکہ وہ بچے کا کیا قصور، لیکن وہ بچے کے ساتھ پھر معاشرے میں صحیح سلوک نہیں ہوتا، میراث کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایسی اور کئی باتیں ہیں، اس کی قباحتیں ہیں، نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی اس کی بنا پر کہ ایسے لوگوں کو، یعنی جو اگر کوئی شادی شدہ یہ کام میں ملوث ہو جائے یا اس طرح سے کام کر لے، تو اس کی سزا اسلام میں کیا رکھی گئی ہے؟ سنگساری، اس کو رجم کر دینا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے جنہوں نے معاشرے کے امن و امان کو ختم کر دیا اور معاشرے میں فحاشی کی راہ کھولنے کا ذریعہ بنے. تو اسی لیے ایسے جرم کرنے والے لوگوں کو اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اور اسے پھر تلوار سے مارنے کا بھی نہیں کہا گیا کہ ایک ہی بار میں اس کو ختم کر دو، نہیں، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ وہ پورے معاشرے کے لیے عبرت کا سامان بن جائے. اسی لیے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ معاشرے میں ہم اپنی حد تک، جس قدر بھی ہو سکتا ہے، فحاشی کو روکنے والے بنیں. کم از کم ہمارے گھر کے، ہمارے خاندان کے لوگوں پر ہم اپنا یہ کام کریں کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو حیا کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، نہ کہ اسلامی حدود کو پامال کرنے والے بنیں. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. قتل نفس سے مراد یہاں پر صرف ایسا نہیں کہ دوسرے انسان کا قتل، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو بلا وجہ قتل تو کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتا، یعنی خود کشی بھی حرام ہے اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جان کسی اور کا حق، اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے جان، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قتل نہ خود اپنی جان کا کیا جائے، نہ خودکشی کی جائے، اور نہ ہی کسی اور کا قتل کیا جائے، یہ سب ظلم میں شمار ہو جائے گا، اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. تو جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کوئی انسان کا اس کے اوپر تصرف نہیں، لہٰذا کوئی اس کو جان کو نہیں لے سکتا. ہاں، حق کے ساتھ کس طرح سے قتل کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں بعض جگہ 3 جوازات ملتے ہیں اور بعض جگہ 4۔ ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص، یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی قصاص میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ، جیسے کہ جہاد میں ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں میدان جنگ میں دشمن اسلام کو یا جو دشمن ہے اس کو قتل کیا جائے گا میدان جنگ میں۔ تیسرے، اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی صحیح کرنے والے لوگ، یعنی جو اسلامی حکومت کے درمیان میں رہ رہے ہوں، مسلمان حکومت کے ذمہ دار ہوں یا اس کے ذمہ داری میں رہ رہے ہوں اور پھر وہ بغاوت کرتے ہیں ناحق، تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور چوتھا، شادی شدہ مرد یا عورت جو زنا کریں۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور پانچواں ایک ہے ارتداد، یعنی اگر کوئی اس دین اسلام سے پھر جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی، یہ ہر جگہ رول اپلائی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسلامی حکومت میں یہ رول اپلائی ہوگا، بلکہ دونوں بھی احکامات، یعنی شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا وہ بھی اسلامی حکومت میں ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ پہلے اخلاقی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں، پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے، پہلے تربیت کی جاتی ہے، بعد میں سزائیں نافذ کی جاتی ہیں۔ تو آپ اچانک کسی کو سزا نہیں دے سکتے کہ ابھی آپ نے معاشرے کو بہتر طریقے سے سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کی، ذہن سازی ہی نہیں کی اور ڈائریکٹ آپ سزائیں دینے چلیں۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب پہلے ذہن سازی کی جائے گی، اسلامی حکومت ہوگی، تبھی یہ سزائیں دی جائے گی۔ تو ارتداد کی صورت میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہوں گی، اور کہیں پر 4 بھی کہا گیا، کسی نے 3 بھی کہا، بہرحال یہ ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ تو جس سے ہمیں انسانی جان کی حرمت کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں الا یہ کہ قصاص میں، اور اس یہاں پر ولی کو حق دیا گیا ہے، یعنی جو شخص قتل کیا گیا ہے اس کے ولی کو حق ہے کہ چاہے تو وہ قصاص لے، یعنی جان کے بدلے جان، چاہے تو دیت لے لے، یعنی جان کے بدلے کچھ مال لے لے، اور چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور فلا یسرف فی القتل، یعنی قتل میں زیادتی نہ کی جائے، حد سے نہ بڑھا جائے، یعنی جس کو قتل کیا جائے، جو قصاص لینے والا ہے، اب اس کو چاہیے کہ ایک قتل کے بدلے کہیں 10 لوگوں کے قتل نہ کر دے، یا اگر قصاص لینا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ نہ کرے یا جلائے نہ، اس طرح سے نہ کرے، بلکہ بس ایک، اگر کسی کا کوئی قتل ہوا ہے کسی کا، تو اس کے بدلے ایک ہی قتل کیا جائے گا، قصاص میں بدلہ لیا جائے گا۔ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، یا اگر دیت لے لے تو اور بھی اچھی بات ہے، بہرحال اس میں اسراف نہیں ہوگا۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی کسی کو بھی، کسی یتیم کا مال کسی بھی طریقے سے، یعنی ناجائز طریقے سے استعمال کرنا اس کو منع کر دیا گیا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یتیم کا مال استعمال نہ کیا جائے، اگر یتیم بچہ گھر میں پرورش پا رہا ہے اور اس کا وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ بچہ اپنی رشد کی عمر کو پہنچ جائے گا، یعنی وہ سمجھ سوچ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ایسے طریقے سے استعمال کرو یتیم کا مال اس کے بالغ ہونے تک جس میں اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع ہو جائے یا خسارے سے دوچار ہو جائے، یا تم اس شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی تم اس سارے مال کو ختم کر دو، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور عہد سے مراد وہ میثاق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس سے ضرور باس پرس ہوگی۔ آگے دیکھیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یعنی پوری اسلامی حکومت جن بنیادوں پر قائم ہونی چاہیے، آپ دیکھیں ہر چیز وہی بتائی جا رہی ہے، اور ساری چیزیں، سارے احکامات وہ ہیں جو پورے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوں، جس سے پورے معاشرے کی فلاح اور بہبود ممکن ہو، جس سے ایک صالح معاشرہ قائم ہو سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد، خصوصاً جب سارے یہودیوں کو وہاں سے اخراج ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو مختلف جگہوں پر بازاروں میں نگران مقرر کر دیا تھا. بلکہ ایون شفا بنت عبداللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ چونکہ وہ بہت ڈیرنگ والی خاتون تھی، ایک جگہ ان کو بھی مقرر کیا تھا کہ یہ لوگ پیمانے دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے. بازاروں میں کوئی قیمت زیادہ نہیں بڑھا سکتا تھا، یعنی سب کی ایک جیسی قیمت ہوگی. ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا. سارے ایسے رولز اپلائی کیے گئے اور ایسا نظام قائم کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کئی دنوں تک، کئی سالوں تک رہا. سبحان اللہ کہ ایسا معاملہ ہو گیا تھا. جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا عدل اور انصاف ہوگا، اس طرح کی ایمانداری ہوگی، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کتنا پرامن ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دور تھا اور خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک وہی عدل کا نظام قائم رہا. حالانکہ عمرہ جو تھے، یا بعد میں آنے والے عمرہ اور سلاطین جو حکمراں تھے، ان میں ذاتی طور پر خرابیاں آنا شروع ہوئیں، لیکن معاشرے پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ معاشرے میں علماء کرام آزادانہ اپنی بات کرتے تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، بے باکانہ حق بات کہنے والے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں تو یہاں تک حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکات لے کر ڈھونڈتے رہتے کہ کوئی لینے والا مل جائے، لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ معاشرہ کیسے قائم ہوا. تو یہی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ذہن سازی کی، پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کیا کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرو، تمہارے ہر اعمال کا حساب ہونے والا ہے. تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہاری نیتوں میں کیا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کرتے چلے جائیں، ایگزامس لیتے جائیں اور ایک نیا کوئی سسٹم رائج کرے. نہیں، مقصد ہمارا کیا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہمارے دلوں میں اندر تک اتر جائے، جھوٹ اور نفرت کا خاتمہ ہو، حسد اور بغض کا خاتمہ ہو، ہر طرف عدل اور انصاف ہو، ایمانداری ہو، نیتیں صاف ہو، کسی کے تعلق سے کینہ دل میں نہ ہو، کسی کے تعلق سے جلن نہ ہو، بغض نہ ہو. جو چھوٹی چھوٹی معاشرتی برائیاں ہیں جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا لیتی ہیں، یہ سب برائیاں ختم ہو. اور یہ قرآن پڑھنے سے ہی آتی ہیں. یقین جانیے، جتنا انسان کے اندر قرآن کا علم آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی، جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اتنا ہی وہ ان ساری برائیوں سے بچتا چلا جائے گا. اور قرآن کا جو ساتھ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ساتھ ہے. قرآن کا ساتھ، یقین جانیے، قرآن میرا ہمسفر ہے، قرآن میرا ساتھی ہے. کتنا دل کو خوشی دیتی ہے نا یہ بات، ایک لمحے کے لیے قرآن سے دوری ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہماری سانس رک گئی ہو. تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی ہے. دل کشادہ کریں، دل بڑے کریں، وسعت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے. آج کل تو وہ سسٹم نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں یتیم پرورش پاتے ہوں، لیکن اس زمانے میں کوئی یتیم خانے نہیں ہوا کرتے تھے. صحابہ اکرام خود اپنے دوستوں کی، اپنے جان پہچان والوں کے بچوں کو خود لے لیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، تینوں لوگ آپس میں اس کے لیے جھگڑ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی ایک صحابی، کہ اسے ہم رکھیں گے، اسے ہم رکھیں گے. تو یہ تھا اس زمانے میں معاملہ کہ ہر کوئی خوشی خوشی یتیموں کو اڈاپٹ کر لیا کرتا تھا، لے لیا کرتا تھا، اپنے گھر میں رکھ لیا کرتا تھا. آج تو وہ ہمارے تو دل ہی اتنے بڑے نہیں کہ ہم کہیں کہ اچھا یتیموں کو ہم اپنے گھر لا کر پرورش کریں. بھلے ہی ہم یتیم خانے میں پیسہ دے دیں گے، لیکن اپنے گھر میں لا کر رکھنا گوارا نہیں کریں گے. تو اس زمانے کا تو ماحول ہی ایسا ہو گیا تھا. ماشاء اللہ صحابہ کرام کا دل ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے وہ لوگ، لہٰذا بھلائیاں ہی بھلائیاں وہ لوگ حاصل کرتے چلے گئے. تو بہرحال، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور پیمانہ ناپ تول میں پورا کرو، یعنی جب دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے. تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں کی. تو پیمانوں کی نگرانی کی جائے، پیمانوں کو ناپا جائے، جو معاشی لین دین ہو، تجارت ہو، اس میں ہر قسم کی بے ایمانیوں سے بچا جائے، اور جو حق تلفیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اگر کوئی پورا دیتا ہے پیمانہ تو اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ یعنی تول میں کمی بیشی کرنا، یعنی خود زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا، یا ڈنڈی مار جانا اور بددیانتی کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو نازل ہوا تھا اسی بنا پر، کیونکہ وہ قوم اسی وجہ سے ہلاک کی گئی تھی، اور پھر برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک عزت ہوتی ہے، جو لوگ برابر بھر کر دیتے ہیں، صحیح طریقے سے دیتے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ ایک عزت پیدا کر دیتا ہے سب کے دلوں میں، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وَلَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ یہ بھی بہت بہترین آیت ہے۔ کفا یکفو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو۔ اب یہ جملہ آپ لکھ لیجئے، اس کے معنی ہے پیچھے لگنا، تو یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل بھی مت کرو۔ یعنی آپ کو عمل کرنے کے لیے اوتھینٹک سورسز چاہیے، اوتھینٹک سورسز آف نالج، صحیح مستند طریقہ، دلیل ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حال ہی میں ابھی شب برات جیسے آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ سنیں تو شب برات گزر چکی ہو، تو شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا، ایون کوئی ضعیف اور جھوٹی حدیث میں بھی شب برات کے نام سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں صرف اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ 15 شعبان ہی کی رات تھی۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہیں اگر تم اس کے پیچھے پڑو گے تو اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں علم کے ذریعے ہیں۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی بہترین اصول دیا گیا اصل میں ہمارے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، تو کوئی بھی زندگی آپ دیکھیں وہم و گمان پر، شک و شبے پر قائم نہیں رہ سکتی۔ زندگی کی کامیابی کے لیے، آپس کے تعلقات کی کامیابی کے لیے اعتماد ضروری ہے۔ صرف آپ وہم و گمان کے مطابق یا صرف شک و شبے کے مطابق آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر انسان شک و شبے پر یا وہم و گمان پر کام کرنے لگے تو آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی اچھا ہی باقی ہی نہ رہے، ہر ایک کو بدگمانی ہوگی، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہم و گمان کی بجائے علم کی پیروی کریں، اور یہیں سے ہمیں اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں اسلامی معاشرے کی، کہ کتنی وسعت ہے اسلامی معاشرے میں، تعلیمات کتنی بہترین ہیں، کہ چاہے قانون ہو، سیاست ہو، ملک کے انتظامات ہو، یا آپس کے رشتہ داروں کے تعلقات ہو، یا کوئی اور بھی نظام تعلیم ہو، فنون ہو، علوم و فنون ہو، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر تم خرابیوں سے بچنا چاہتے ہو اور خرابی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو جو علم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، نہ کہ گمان کی پیروی کی جائے، کیونکہ سارے تعلقات کی خرابی یہی گمان کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کسی بھی شخص پر، کسی گروہ پر، کسی انفرادی شخص پر کوئی الزام نہ لگاؤ شک کی بنا پر، صرف شبہ کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، کسی کو مجرم نہ قرار دیا جائے، کسی کو پکڑ کر مارا پیٹا نہ جائے، کسی پر شک کی بنا پر کہ اچھا فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ ناجائز ہے۔ تو ایک بہت ہی بہترین اصول دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعلقات کی استواری بہتر طریقے پر ہو، خوبصورت ہو تعلقات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، تو حسن ظن رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ کسی کی کوئی غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بعد ظنی اسمن، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات انسان گمان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جبکہ وہ گناہ ہوتا ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمری کذیبن ان یحدث بما سمع، یعنی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اسی لیے قفوتہ قفوت اسرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے لگایا یا پیچھے ہو لیا. تو یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو، اور محض اٹکل اور گمان کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ اڑا دو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرے میں جو حد قذف قائم کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ آتا ہے نا کہ کسی بھولی بھالی نیک دامن عورت پر تہمت لگانا جو بڑے گناہوں میں سے آتا ہے. تو کیوں یہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا. اور اسی لیے حد قذف رکھی گئی. بعض اوقات انسان بغیر سوچے سمجھے صرف شک اور گمان کی بنیاد پر کسی پر بڑا الزام لگا دیتا ہے. تو قرآن ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد حسن زن پر ہو، اعتماد پر ہو. اسی لیے کسی کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو محض گمان یا افواہ پر مبنی ہو اور کسی کی عزت اور کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے والی ہو. تو ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ یاد رکھو کان آنکھ دل ہر ایک سے باس پرس ہوگی. اور آپ دیکھنا ہمارے معاشرے میں سارا آج ہمارا نظام ہی جو قائم ہے، ساری باتیں صرف سنی سنائی باتوں پر، یعنی ہم نے ایک کان سے ادھر سے سنا آگے پھر اس کو بڑھا دیا. یعنی آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اتنا ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یا ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرنا چاہتا ہے، کسی کو کسی کی اچھائی پسند نہیں آتی، ہر ایک کے دوسرے کے کام میں روڑے اٹکانا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا، کسی کا اچھا نہ ہو، دوسرے کے تعلق سے برا سوچنا. اور بدگمانی ہی کیوں آتی ہے ہمیں، خوش گمانی کیوں نہیں آتی کسی کے تعلق سے، حسن ظن کیوں نہیں آتا ہمیں کسی کے تعلق سے. تو ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں. ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں. اور واقعی میں وہ شعر اس وجہ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. واقعی میں ہمارے خود کے تو اتنی برائیاں ہیں، اگر ہم اس پر نظر ثانی کریں، اس کو ٹھیک کرنے جائیں تو ٹھیک کرتے کرتے ہمارا خود حال برا ہو جائے، ہمیں فرصت ہی نہ ملے دوسروں کی برائیاں دیکھنے کی. تو بہرحال اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھا جائے تو یہی چیزیں ہیں، ان السمع سماعت والبصر دیکھنا، بصارت والفؤاد دل. تو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو ان کے پیچھے نہ لگو. اور آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک کی ٹوہ میں رہنا، ہر ایک کے بارے میں جاننا، آپ ساری دنیا کی حالت تو نہیں جان سکتے نا، تو پھر وہ ایک کا بھی کیوں جانے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی حد تک رہیں، ہم اپنے معاملات کو سلجھائیں، اپنے معاملات میں انوالو ہوں، دوسروں کے معاملات میں ہم ان کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں. اور جس چیز کا علم ہی نہیں اس کے پیچھے کیوں لگا جائے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، رسم و رواج کی اندھی تقلید کرنا، یہ بھی دراصل اسی میں آ جائے گا کہ آپ پہلے تحقیق کریں، عدل کریں. جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، تو آپ کیسے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے تیسواں ہے، چالیسواں ہے، برسی ہے، یا رجب کے کونڈے ہیں، بائیسی ہے، رجب ہے، بڑے بوڑھوں کی عید ہے، شب برات، شب معراج، یہ ساری چیزیں. آپ اگر اس کے بارے میں آپ کو صحیح علم نہیں تو آپ معلوم کریے، اور اگر علم نہیں اور آپ پھر بھی کرتے چلے جا رہے تو آپ وہی پیروی میں لگے ہوئے ہیں سمجھے. اور ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیونکہ اولائی کا کانا انہو مسئولا، سوال کیا جائے گا ہر ایک کے بارے میں. پھر اگلی جو بات فرمائی گئی وہ بھی حکمت کی موتیوں میں سے ایک بہت ہی بہترین حکمت کا موتی ہے. کہا جا رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. اب یہاں پر متکبرانہ چال سے منع کیا جا رہا ہے. مرحا کے معنی ہوتے ہیں اکڑ کر اور اترا کر چلنا. جو شخص اکڑ کر اور اترا کر چلتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردن کو اٹھا کر چلتا ہے، اور یہ دراصل متکبرین اور مغروروں کی چال ہے. تو فرمایا کہ مغرور اور متکبروں والی چال نہ چلی جائے. تم کتنا بھی زمین پر چلو، پاؤں مار لو، لیکن تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اسی طرح تم کتنی بھی گردن اکڑا لو، کتنا بھی سر کو اونچا کر لو، لیکن تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. تو جس رب کی یہ شان ہے، جس رب کی یہ قدرت ہے کہ اس نے اتنے اونچے بلند بانگ پہاڑ پیدا کیے، اتنی مضبوط زمین پیدا کی، تم یہ شان دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک چونٹی کی بھی نہیں ہے، جس نے ایسے اونچے اونچے پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے، اس کے سامنے تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ اپنی حیثیت کو پہچانو. تم دیکھو تو صحیح کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے جھک جاؤ، وہی تمہارا رب ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چال دراصل انسان کی ذہنیت کا، اس کے تمام چیزوں کا ایک عکاس ہوتی ہے. اور انسان اپنی چال سے ظاہر کرتا ہے کہ اچھا وہ تکبر کرنے والا ہے یا عاجزی ہے. اور یہ بھی نہ ہو کہ انسان بالکل ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے مریل چال چلے اور بتائے کہ مطلب میں بہت متقی ہوں. جیسے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص بہت ہی مریل چال چل رہا تھا جھک کر. انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں چل رہے ہو، سیدھا چلو، اسٹریٹ چلو. کہنے لگا کہ امیر المومنین، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے ایک درہ لگایا پیچھے سے، ایک کوڑا مارا، کہا کہ سیدھا چلو، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے. تو چال سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا. تو دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی کو سر کر سکتے ہو، لہٰذا اکڑنے کی کیا ضرورت. توازو اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اندر محسوس کرو. تو یہاں پر درمیانہ چال کی بات ہے کہ نہ اکڑ کر چلا جائے اور نہ ہی بالکل ہی پستی اختیار کی جائے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وقصد فی مشیق، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. ایک اور جگہ فرمائے والذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان میں، جو لوگ زمین پر انکساری کے ساتھ نرم چال چلتے ہیں. تو یہاں پر ہون کا لفظ آیا ہے جس میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہیں. ہون نہیں فرمایا کیونکہ ہون کے معنی ہوتے ہیں ذلت اور حقارت. تو متکبرانہ چال سے چلنے کے لیے منع کیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی تلوار سونپی تھی، اور وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے گئے اکڑ کر اترا کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس وقت نہیں، یعنی جنگ کی حالت میں نہیں. اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے پہنچے، چونکہ کفار مکہ ان کو کمزور سمجھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کرنے کے لیے کہا کہ تیز چال چلو. تو اس سے بھی یہی مقصود تھا کہ کافروں کے سامنے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ظاہر ہو. تو بہرحال تکبر کی چال اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص دو چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اکڑ کر چل رہا تھا، خود ہی اپنے آپ پر خوش ہو رہا تھا، متکبرانہ چال چل رہا تھا. اسی طرح سے سورہ قصص میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اکڑ کر جا رہا تھا، غرور اور تکبر میں مبتلا تھا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جو اوپر اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں باتیں، یہ سب بری باتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جو ناپسندیدہ ہے، اور ان کا ارتکاب کرنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. تو حکم دیا گیا کہ اس سے بچو، اس کو نہ کرو. اور یہ سب جو باتیں تم کو بتائی گئی ہیں، یہ بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں، حکمت کے موتی ہیں جس کی بنا پر تمہارا تہذیب و تمدن، اسلامی معاشرہ، اخلاق کی عمارت قائم ہے یا قائم ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام باتوں میں سب سے پہلی بات توحید تھی، توحید سے بات کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اصل جو اصول ہے، یہ اصل جو بنیاد ہے وہ توحید ہی ہے۔ توحید ہوگی تو اس پر عمارت قائم ہوگی، بنیادیں مضبوط ہوگی۔ اور پھر آخر میں یہ تاکید کی گئی کہ یہ ساری جو چالیں، یعنی تکبر کی چال نہ چلا جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے، زنا کے قریب نہ جایا جائے، عہد کی پابندی کی جائے، ماپ تول میں ڈنڈی نہ ماری جائے، یہ ساری باتیں سکھائی گئیں۔ اور یہ ساری باتیں، نیکیاں کس وقت کام آئے گی؟ توحید کے ساتھ کام آئے گی۔ اور اختتام بھی کہاں کیا گیا؟ توحید پر ہی اختتام کیا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو لہٰذا بھلائی سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہاں پر بظاہر تو خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہر انسان کو تاکید کی گئی ہے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی انہی کی بات انہی پر رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، جبکہ ذاتی طور پر وہ لوگ خود بیٹوں کو پسند کرتے تھے، بیٹیاں ان کو پسند نہیں تھی، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے ملائکہ کو بیٹیاں قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات یہاں فرما رہے ہیں۔ یہاں پر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں ناپسند ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں ناراض ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مخصوص کر دی گئی۔ اللہ کے لیے تو نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹا ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سورہ نحل میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء میں، آگے سورہ مریم میں، اور بھی بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان لوگوں پر کہ وہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹا قرار دیا، تو قریب ہے کہ زمین پھٹ پڑے یا آسمان شک ہو جائے ان کی اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہوا، وہاں بیٹا بنانے پر بھی ناراض ہوا، اور یہاں بیٹی بنانے پر بھی ناراض ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہاں پر کفار مکہ کی اس سوچ کی یہاں پر تشریح کی گئی ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اپنے لیے، اور وہ چیز تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خواتین کو دنیا کی عورتوں کی سردار کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا گیا ان کو، جبریل امین نے ان کو سلام کیا اور ان کے لیے خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے، جہاں پر آرام ہی آرام ہوگا، نہ شور و شغف ہوگا، نہ کوئی اور چیز وہاں الگ چیز وہاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے نام پر اپنے قرآن کریم میں پوری ایک سورت رکھ دی ان کے نام پر، ان کی برات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں نازل کی کہ وہ کیسی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھیں، عبادت گزار تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بیٹے اور بیٹیوں سے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ کون نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں پر کفار مکہ کی اس ذہنی سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ آج ہمارا بھی کیا حال ہے آپ بتائیے؟ یہ جو کفار مکہ تھے، زمانے جاہلیت کے عرب تھے، یہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، کیا آج ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، چونکہ وہاں کی سوچ ہی یہ ہے، اسی سوچ کو ہم نے لے لیا، یعنی ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم نے دوسرے مذاہب کی جو بری باتیں تھیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی اچھائی کا اثر ان پر ڈالتے، ہماری اچھائی کی چھاپ ان پر پڑتی، لیکن الٹا معاملہ ہو گیا کہ وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں، دوسرے نمبر کا شہری سمجھتے ہیں، ہم نے بھی ویسے ہی کر دیا۔ تو بہرحال بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہیں، بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، جو خوشی بیٹیوں سے حاصل ہوتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ہوتی۔ اور ویسے دیکھا جائے تو دونوں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، بیٹے واقعی میں سہارا بھی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی ہے، وہ نیک اور صالح ہیں، تو والدین کا سہارا بھی بنتے ہیں، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یا بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہی ہیں تو اسی غم کو لے کر بیٹھ گئے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ قرآن کی ہر آیت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے عمل میں ڈھال دے، اور ایسی ہمارے عمل میں ڈھل جائے کہ ہم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے اخلاق سے اسلام کی تعلیمات عام ہوں، ہمارے رویوں سے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر اب ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جائیں، اپنا اخلاق بہتر بنائیں، اپنا کردار بہتر بنائیں۔ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو ہمیں اچھائی کی طرف جانے نہیں دے گا، لیکن ہمیں ہر حال میں اسے ڈیفیٹ کرنا ہے، ہر حال میں اسے شکست دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صالح معاشرے کے لیے جو اصول دیے ہیں، جو کمانڈمنٹس دیے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہماری اپنی ذات میں ہمارا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، انسان کے ارادے بھی بعض اوقات متزلزل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کے دین کو، اس کے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما